خیر خلقه وافضل بریته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما صلوات محمد وآل محمد ایام عزا ماہ محرم کے یہ غمناک ایام کہ جس کی آج شب ہے، تیزی سے ایام عزا گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اور آپ ماہ عزا ماہ محرم کے بہترین کام یعنی مجلس و ماتم میں مشغول ہیں۔ خدا کی یہ توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں فرش عزا تک بلا لیا۔ خدا نے یہ عزاداری جیسی نعمت ہمیں عطا کی۔ موضوع کو آگے بڑھانا آج مقصود ہے، مگر چونکہ شب جمعہ ہے دعا کے سلسلے میں دو چار جملے اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی لاسٹ آیت، خدا عالم ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت کوئی وزن نہیں ہے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے خدا، مگر پیغمبر کی زبانی، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے خدا کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں، لوگوں کی کوئی قیمت نہیں، مگر یہ کہ وہ لوگ دعا کرتے رہیں۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو خدا ہماری طرف توجہ بھی نہ کرتا۔ یہ دعا ہے کہ جو خالق کو اپنی طرف متوجہ کرانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا ہے کہ جتنا بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں طلب کرتا جائے گا اتنا ہی اس کا مقام خدا کی نظر میں بلند ہوتا جائے گا۔ انسان کی قیمت بڑھتی ہے، انسان کا وزن بڑھتا ہے خدا کی نظر میں جب وہ دعا کرتا ہے۔ اگر دعائیں نہ ہوتی تو خدا کی کوئی توجہ بھی تم پر نہ ہوتی۔ واقعاً دعا، اور یہ دعا کوئی نیا موضوع بھی نہیں ہے، اکثر آپ حضرات علماء سے، ذاکرین سے، ممبروں سے دعا کے سلسلے میں مختلف باتیں، احادیث، قرآن مجید کے آیات کو سنا کرتے ہیں۔ دعا کوئی نیا موضوع نہیں ہے، مگر ایک دو باتیں اس آیت کے ذیل میں شروع کر دیا سبتوں پر معصومین نے جو تعلیم دی ہے، دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال وہ الفاظ جو معصومین نے تعلیم کیے وہ اپنی زبان سے ادا ہونے چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حسن اپنے خالق سے کرنا شروع کر دیا۔ دعا ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ تو ابن علی علیہ السلام نہج 31 نمبر کا خط جو اپنے بڑے فرزند ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام، اس میں ایک جملہ تحریر فرماتے ہیں مولا، دیکھیے کتنا بڑا موقع ہے، کتنی بڑی فرصت ہے جو خالق کی جانب سے ہمیں عطا ہوئی۔ آج دنیا کے کسی عہدے پر فائز کسی سے ملنا ہو، اپوائنٹمنٹ لینا ہو، ایک اہم کام کے لیے 5 منٹ گفتگو کرنا ہو، کتنا دشوار کام ہے نا۔ मिलती है अपॉइंटमेंट, मिलता है मौका कि हम फ्रीली बात कर सकें, अपने दिल की बात कह सके, अपना कोई तकाजा रख सके। नहीं हो सकता है दुनिया में, छोटे छोटे ओहदे वाले भी आसानी से किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। मगर ऐ मेरे बेटा, जान लो मौला फरमा, जान लो वो खुदा के जिसके हाथ में जमीन और आसमान की हुकूमत है, जो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है, उसने इजाजत दी है कि तुम आओ मुझसे तलब करो, तुम आओ मेरे साथ गुफ्तगू करो। ना सिर्फ इजाजत दी है बल्कि वादा किया है, तुम मांगो मैं अता करूंगा, तुम सवाल करो मैं उसे मुस्तजाब करूंगा। खुदा का वादा है, इतनी बड़ी फुर्सत खुदा की जानिब से हमें मिली है। ये दुआ जो हर जगह हर लम्हे हर वक्त जब जी चाहा हम दुआ कर सकते हैं, खुदा के सामने अपने दिली हाजात को हर सूरत में हर जगह रख सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी गिनाया ना, काफी मुस्तहबात हैं कि जो हम करते हैं। कभी मुस्तहब नमाजें पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, कुरान मजीद की तिलावत कर ली, जियारत पढ़ ली, कुछ ना कुछ मुस्तहबात हम किया करते हैं। हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, मौला से पूछा गया, मौला ये बताएं कसरतुल कराअति अफजल अम कसरतुद दुआ, ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करना बेहतर या ज्यादा दुआ करना बेहतर? देखिए, ज्यादा का लफ्ज है, मैं कंपेयर यू ही नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कुरान पढ़ना बेहतर या दुआ करना, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है ज्यादा दुआएं पढ़ना बेहतर या ज्यादा तिलावतें करना बेहतर? सच माने तो हमारी जिंदगी में दोनों ज्यादा होते ही नहीं है, ना ही तिलावत ज्यादा होती है ना ही दुआ ज्यादा होती है। मगर सवाल ये किया गया पांचवें इमाम से, मौला ये फरमाए ज्यादा कुरान पढ़ू ये बेहतर या ज्यादा दुआएं करूं ये बेहतर? पांचवें इमाम फरमाते हैं ज्यादा दुआएं करना ये बेहतर है। और पांचवें इमाम अपने कौल को मुस्तनद करते हैं कुरान मजीद की आयत से। देखें, एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से जब अहादीस का मुतालिया करता हूं, वो वाकयात इमाम की सीरत जो नजरों से गुजरती है ज्यादा जल्बे तवज्जो करती है, मुझे जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगता है वो ऐसी रिवायतें कि जिसमें मासूम अपनी कोई बात अपनी हदीस को बयान करे उसे कुरान से मरबूत करते हैं। वरना मौला आपको कुरान से मरबूत करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कुरान हैं, आप खुद कुरान नातिक हैं। जिस तरह कुरान की आयतें हमारे लिए हुज्जत, मासूमीन की रिवायतें हमारे लिए हुज्जत, मगर वही इमाम हमें कुरान की जानिब बेचता है, वही मासूम अपनी अहादीस को कुरान से मुस्तनद करते हैं। और ताकीद भी की है, आठवें इमाम ने फरमाया मैं जो कुछ भी कहता हूं तुम्हें यह हक हासिल है कि मुझसे पूछो मौला ये लफ्ज ये बात ये हदीस ये कुरान मजीद में कहां है। एक आलिम दीन ने बाकायदा रिसर्च की थी इस इन अहादीस पर, ऐन हाजा मिन किताबिल्लाह, ये वाला अरबी जुमला अगर अहादीस की किताबों में सर्च किया जाए मिल जाएगा, ऐन हाजा मिन किताबिल्लाह। मौला कोई हदीस बयान करते थे, अस्हाब जहीन अस्हाब होशियार अस्हाब, ये लोग सवाल भी पूछ लिया करते मौला ये बात कुरान में कहां है। और इमाम जब मासूम इमाम किसी एक मतलब को कुरान मजीद से साबित कर दे, बहुत लुत्फ आता है ऐसी रिवायतें पढ़कर। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ऐसी रिवायतें बहुत जल्बे तवज्जो करती है जब मुतालिया करता हूं। पांचवें इमाम से पूछा गया ज्यादा कुरान पढ़ना बेहतर या ज्यादा दुआएं करना बेहतर, پانچویں امام نے کہا زیادہ دعائیں کرنا بہتر. دلیل کیا ہے؟ یہی سورہ فرقان کی آخری آیت, خداوند عالم نے کہا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, خدا کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی. ایک صلوات بے جبر محمد و آل محمد
صلی علی.
اب پانچویں امام کی حدیث میں نے بیان کی ہے, ایک اور حدیث پانچویں امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سلسلے میں عرض کیا نا, تقریباً کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں, کیا ہے نا, سب کی یہ فکر ہے, سب کی یہ شکایت ہے, دعائیں تو خوب کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا قربان جائیں ہماری جانیں جنہوں نے ہمیں خدا کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے. معصومین نے صرف دعا کا حکم نہیں دیا, کیسے مانگا جائے, کیسے طلب کیا جائے, سلیقہ بھی معصومین کی زبانی ہم سن لیں. ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے. بہرحال یہ مفصل موضوع ہے, دعا کے آداب کیا ہیں, کس طرح سے دعا کی جائے, کس وقت میں کی جائے, کس جگہ کی جائے, کون سے وسیلے دیا جائے, کس ناموں سے خدا کو پکارا جائے, یہ سارے آداب ہیں. میں انہیں شمار کرنا نہیں چاہتا, بہرحال موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اثر رکھتی ہے. بہرحال انسان گھر میں دعا کرے, مسجد جا کے دعا کرے, کوئی انسان عام اوقات میں دعا کی باری آئے گی دشوار اور گراں گزرے گا. کیا پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اسرع الدعاء نجحا للاجابہ دعاء الاخی لاخیہ بظہر الغیب, وہ دعا کہ جو جلدی سے قبول ہو جاتی ہے, یہ وہ دعا ہے کہ جب کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی کے لیے دعا کرتا ہو, اور وہ کب, بظہر الغیب, اس کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کی جائے. سخت مرحلہ ہے نا, پیٹھ پیچھے دعائیں تھوڑی کی جاتی ہے, پیٹھ پیچھے اور کچھ ہوتا ہے. مگر پانچویں امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو, سب سے پہلے تم اپنے مؤمن بھائی کے لیے دعا کرو, اس کے سامنے نہیں. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, بہت دعائیں دوں گا, خدا آپ کو قباد رکھے, آپ کے رزق میں برکت عطا کریں, آپ کو تندرستی دیں, خیر و برکت نازل ہو, آپ کے اولاد, ساری چیزیں سامنے تو میں دوں گا دعائیں, مگر اس کے اندر کوئی دوسری نیت کا شائبہ پایا جاتا ہے. مگر اکیلے میں نماز شب میں نماز واجب ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, دو چار مؤمن کا نام لے لیا, ان کے حق میں بھی دعا کر دی, یہ دعا جلدی قبول ہوگی. میں حدیث کو آگے بڑھاتا ہوں, مولا فرماتے ہیں اسرع الدعاء نجحا للاجابہ دعاء الاخی لاخیہ بظہر الغیب یبدا بالدعاء لاخیہ فیقول له ملک موکل به آمین ولک مثلہ. ترجمہ کرتا ہوں, جب مؤمن دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے, پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے. جب دوسروں کے لیے دعا کرے گا نا تو اس دعا پر خدا کی جانب سے ملک آمین کہے گا, اور ملک کہے گا خدایا اس نے جو دوسرے کے لیے اپنے مومن بھائی کے لیے طلب کیا ہے اس سے دو گنا تو اسے عطا فرما. یہ نسخہ جو پانچویں امام نے تعلیم فرمایا, تجربہ کر کے دیکھیے, ایکسپیرینس کر کے دیکھیے, دو چار مومنوں کے حق میں دعائیں, اس کے لیے دل چاہیے, دل چاہیے. پیٹ پیچھے اور الفاظ تو ادا کیے جا سکتے ہیں, حر حر نہیں رہتا, حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. کہ نہیں, امام کے ساتھ ترقی نصیب ہوتی ہے. کیا ترقی ہے؟ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک اپنے نام کو آقا حسین کے نام کیا. کوئی کم ڈال دیا جائے, سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا, کوئی وجود نہیں رہے گا. مگر اسی قطرے کو لے جا کر دریا میں ڈال دیا جائے, اب نہیں کہا جائے گا وہ ختم ہو گیا, نابود ہو گیا. نہیں, جب تک دریا ہے اس کا وجود بھی باقی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو حسینی دریا میں سمو دیا. وہ ترقی, وہ بلندی کی منزلیں طے کی. اور اسی کے مقابلے میں عمر سعد جو جہاں تھا وہاں سے کتنا پست ہو گیا. عمر سعد ایک چہرہ تھا, ایک پرسنالٹی تھی, کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. سعد بن وقاص کا بیٹا تھا عمر سعد, اصحاب رسول میں جس کا شمار ہوتا تھا. عمر سعد وہ ہے کہ جس نے, بعض علماء فرماتے ہیں, جس نے اپنی نظروں کہ حسین پشت رسول پر سوار تھے. ہم نے تو سنا ہے نا, اس نے نظروں سے دیکھا تھا, اس نے رسول کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا تھا, حسین منی وانا من الحسین. عمر سعد ایک شخصیت تھا, جہاں تھا وہاں سے کتنا پست ہوا. یہی قیام کربلا کے اندر ہی جو ملاقات ہوئی ہے عاشور سے پہلے, مولا آقا حسین کے درمیان اور عمر سعد کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے, کتنی بڑی ترقی کی اپورچونیٹی امام نے اس کے سامنے بھی رکھی. اے عمر سعد, تو میرے قتل میں شامل نہ ہو, تیری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا. کہ اگر میں نہیں آؤں گا میرا گھر توڑ دیا جائے گا. مولا نے کہا میں مکے یا مدینے میں تجھے ایک مکان دوں گا. میرا مال ہاتھ سے چلا جائے گا, مولا نے کہا میں تجھے مالدار بناؤں گا, میں تجھے زمین اور باغات دوں گا, میرے بال ہوں گے تو ٹھیک رہے کی حکومت. کہا نہیں, تجھے رہ کے گاؤں گیہوں بھی نصیب نہیں ہوں گے. کہا میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا, مگر رہ کی حکومت اسے میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ امام نے اسے موقع نہیں دیا, نہیں, موقع دیا, باقاعدہ دیا. اور جو کتنا پست ہوا, کتنا پست ہوا, قیامت تک لعنت کا مستحق ہوا. اور کس ذلت کے ساتھ واصل جہنم ہوا. بہرحال یہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے. جو نہ اس طرف تھے نہ اس طرف, ہوتی ہے نا اپرادھ, کیا کہتے ہیں اس کو, ہم نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں. یہاں اس طرف طرف والی بات ہی نہیں ہے, یا یزید ہے یا حسین. ساری خطائیں دھل جائے گی اگر تو میرے ساتھ آ جا, تو میرے ساتھ آ جا. نہیں آتا ہے, کیا دیتا ہے, بولا میں تو نہیں آ پاؤں گا, آپ میری تلوار لے جائیں. ایسی تلوار ہے کہ جس کو, جس سے لڑنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے. اچھا مولا میرا ایک گھوڑا لے جائیں, اس پر بیٹھ کر جس کا بھی پیچھا اسے پا لیا, اس پر بیٹھ کر جس سے بھی فرار کیا وہ پکڑ نہیں سکا. امام فرماتے ہیں مجھے تیری ضرورت ہے, تیری سواری اور تیری تلوار کی ضرورت نہیں ہے. اور میں لفظوں کو بدل کے کہوں, امام کو ضرورت نہیں تھی, اسے ترقی پانے کے لیے امام حسین کی ضرورت تھی. آگے بڑھنا ہے, بلندی پر پہنچنا ہے, تو تجھے ضرورت ہے کہ آجا حسین کے خیمے کی جانب, مگر نہیں آتا ہے. پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, اتنا افسوس کرتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی, موت تو آنے والی ہے, مگر کیسی موت, شہادت کی موت اگر حسین کے ساتھ آتی تو کیا خوش نصیبی ہوتی. خود بہت افسوس کیا, ایسے اشعار اس نے کہے ہیں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں امام کی قبر کے سب سے پہلے ظاہر ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, ان سے بھی پہلے ہی آیا تھا کربلا, آ کر امام کی قبر پر آ کر خوب گریہ کیا, مگر جب فرصت ہاتھ سے چلی جائے پھر کفے افسوس ملنے کے علاوہ کوئی اور چارہ. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے, ایک بار صلوات. اللهم صل على محمد. ایک بار اور صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ اللهم صل على محمد. امام کے اس کربلا کے قیام میں ہمیں نمونے ملتے ہیں, اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو بھی نمونہ حاضر ہے, پستی کی جانب جانا ہے تو ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا انجام کیا ہوا, اور اگر نہ ادھر آنا ہے نہ ادھر, اپنی جگہ پر ٹھہرنا ہے تو بھی فائدے میں نہیں رہو گے. آج کے زمانے میں امام کے عزادار امام کی یاد مناتے ہوئے یہ سوچے ہمیں کس طرف جانا ہے, ٹھہرے رہنا ہے یا ترقی کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, روحانی سفر کو طے کرنا ہے, امام سے قریب اور قریب تر ہونا ہے, نزدیک سے نزدیک تر ہونا ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ امام سے قریب ہونے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم امام کی طرز زندگی کو اپنائیں. امام نے جو راستہ دکھایا اس راستے پر گامزن ہو, یہی تو اپنا موضوع ہے نا, حسینی طرز حیات. امام نے جو زندگی کا راستہ دکھایا, امام نے جو آگے بڑھنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا, اس پر اگر گامزن ہوئے تو ترقی کی منزلیں ہمیں ملتی جائے گی. عزیزو, امام کے ہمراہ ہونے کے لیے, امام کے طرز زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں حسینی بننا ہوگا, اور حسینی بننا ہے جس کے نمونے ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں, امام کے اعوان و انصار, امام کے اصحاب. واقعی معنوں میں وہ حسینی تھے, حسینی تھے. اچھا, ہمیں حسینی بننا ہے, ہم کیا کریں؟ دعویٰ کر لیں کیا کافی ہوگا؟ بھئی ہم حسینی ہیں. اچھا, حسینی ہے, کیا کرتے ہیں؟ امام کا غم مناتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. کیا اتنا کافی ہے؟ لازم ہے, ضروری ہے, مگر کافی نہیں. حسینی ہونے کے لیے امام کی یاد کے ساتھ ساتھ, امام کے ذکر کے ساتھ ساتھ، ان کے غم میں غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ، جب تک ان کا طرز زندگی نہ اپنایا جائے، جب تک ان کے ساتھ نہ ہوا جائے، تب تک کامیابی ہمیں نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے بھی اہل بیت کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ ہے لفظ معا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لفظ معا وچ، ساتھ ہونا۔ اچھا، یہ ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہم امام کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ شہدائے کربلا کو یہ فرصت ملی تھی کہ وہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے، عمر سعد ساتھ نہیں آیا، مقابلے میں آ گیا، عبید اللہ ابن حر جوفی ساتھ میں نہیں آیا، الگ ہو گیا۔ اچھا، امام کے ساتھ میں ہونا، یہ معیت، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت، اس زمانے میں ہم امام سے مکانی طور پر بھی دور ہیں، زمان کے اعتبار سے بھی دور ہیں۔ کربلا یہاں سے کتنے کلومیٹر، کتنے سو کلومیٹر یہاں سے دور ہیں، مکانن بھی ہم دور ہیں اور زمانن بھی ہم دور ہیں۔ چلے کربلا پہنچ بھی گئے تو معیت مکانی تو مل جائے گی، معیت زمانی کہاں سے لائیں گے؟ ہم ہجری سن 1448 میں ہیں، 1400 سال پس گزر گئے، ہم 61 ہجری میں تو نہیں ہے۔ امام کی معیت نہ تو زمانی ہے نہ مکانی ہے، ہمارے لیے جو اس دور میں تھے ان کے لیے زمانی بھی تھی، کربلا تک جانا پڑا، مکانی بھی تھی، زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی۔ اس دور میں ہم کیسی معیت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اے کاش میں اپنی بات کو واضح طور پر بیان کر سکوں اور اس مطلب کو آپ تک منتقل کر سکوں۔ نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12، بالکل ابتدا میں ہی جنگ جمل فتح ہوئی، جنگ جمل ختم ہوئی، مولا کی فتح ہوئی، سامنے والا لشکر ہار جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے لشکر میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی، جو مولا کے ساتھ، مولا کے لشکر میں تھا، راضی تھا، خوش تھا۔ ایک صحابی کے زبان سے نکل گیا، اے کاش میرا بھائی بھی اس میدان میں یہاں ہوتا تو وہ بھی مولا آپ کی فتح کو دیکھتا، وہ بھی خوش ہوتا، مگر کسی عذر کے تحت وہ نہیں آ سکا، وہ حاضر نہیں تھا جمل کے میدان میں۔ مولا نے جب یہ سنا، اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، احوا اخی کا معنا، اچھا یہ بتاؤ تم اپنے بھائی کے یہاں ہونے کی آرزو کر رہے ہو، کیا اس کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ہم خیال تھا، ہم عقیدہ تھا، ہم فکر تھا؟ کہا ہاں مولا بے شک، وہ آپ کا شہدائی ہے۔ امام نے کہا فقد شہیدنا، بے شک وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھیوں کا درجہ ہے وہی اس کا درجہ ہے۔ صرف وہی نہیں، امام اس بات کو وسعت دیتے ہیں، اس جنگ جمل کے موقع پر حق و باطل کے لشکر کے درمیان ٹکراؤ ہوا، لشکر حق میں جو ہمارے ساتھ ہم فکر تھا وہ بھی اس میں شامل۔ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ افراد جو بعد میں آئیں گے، جو ابھی باپ کی سلبوں میں ہیں، جو ماں کے رحم میں ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گے، وہ افراد بھی اگر ہمارے ہم فکر ہیں تو وہ بھی اس مقام پر ہمارے شریک ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کے بھی پاس ہو، ایک ٹائم کے اندر ہو، ایک صدی میں ہو، ایک زمانے میں ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ دل سے بھی وہ آپس میں ہم خیال ہو۔ بھائی تھے نا رسول کے آس پاس میں کتنے وہ افراد تھے، بالکل رسول کے بازو میں تھے، بالکل رسول کے ساتھ میں تھے، جہاں کوئی نہیں تھا وہاں پر بھی وہ تھے, غار میں بھی تھے نا, مگر رسول کے ساتھ تھے, واقعاً ساتھ میں تھے, وہ بعیت حاصل ہوئی. اچھا اویسے قرنی جس نے نہ رسول کو دیکھا نہ رسول کے شہر میں رہتے تھے, اسی زمانے میں تھے, مگر رسول خدا محظوظ ہوا کرتے تھے جب یمن کی جانب سے ہوا آتی تھی, مجھے اویس کے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. یہ معیت, یہ ہے ہمراہی. بھلے ہی صحابہ میں ان کا نام نہیں آتا, رسول کی زیارت نہیں کی, مگر ساتھ میں ہونا, ہمراہ ہونا, ہم فکر ہونا, انسان کے درمیان اور امام کے درمیان ایک رابطہ بنا دیتا ہے, ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ربط یا تو خونی ہے یا سببی رشتہ ہوتا ہے یا خاندانی رشتہ ہوتا ہے, قبیلائی رشتہ ہوتا ہے, یا نہیں ہم شہری ہیں یا ہم زبان ہیں, ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, یہ سارے رابطے ہیں نا آپس میں, ایک ہی پارٹی کے ہیں, ایک ہی کمیونٹی کے ہیں, یہ سارے رشتے ہیں. سب سے مضبوط اور محکم رشتہ وہ ہے کہ جو انسان کا عقیدہ, فکر اور دل سے ہوتا ہے. ہم فکر اور ہم خیال ہونا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جس پر قرآن مجید نے اور روایات معصومین نے تاکید فرمائی ہے. قرآن مجید کی کتنی ساری آیتیں ہیں, ابھی نمونہ نہیں عرض کرنا ہے, میں نوٹ کر کے لایا ہوں. رسول کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے, قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے رسول ان سے کہیے کہ کیوں تم نے انبیاء کو قتل کیا, اتنے رسول آئے تھے تمہارے پاس, کیوں ان کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا اور انبیاء کو قتل کیا. اس طرح سے رسول ان یہودیوں کی توبیخ کر رہے ہیں. معصومین سے پوچھا گیا کہ بھئی رسول کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تھوڑی نبیوں کو قتل کیا, بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا نا, ان کی کیوں توبیخ ہو رہی ہے, ان کو کیوں ڈانٹ پڑ رہی ہے. معصوم نے فرمایا انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا تھا ان کے کام پر یہ یہودی بھی راضی تھے, اور ایک کام پر راضی ہونا اس جرم میں ان کو شریک بناتا ہے. قرآن مجید میں کافی مثالیں ایسی مل جائے گی. قوم ثمود, سورہ والشمس کا آخری حصہ, آخری آیت, فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم, پھر کیا ہے, بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. قوم ثمود میں سے ناقہ صالح, جناب صالح کی اونٹنی کو جس نے ذبح کیا, قتل کیا, اور اس قتل کرنے کے بنا پر خدا پوری قوم پر عذاب نازل کرتا ہے. اچھا لفظ بھی ہے فعقروہا, انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا, ذبح کیا, مار ڈالا. تاریخ ملتا ہے ناقہ صالح, جناب صالح کی اونٹنی کو مارنے والا ایک شخص تھا, ایک ہی شخص تھا, پوری قوم نے مل کر چاقو نہیں چلایا, پوری قوم نے ساتھ نہیں دیا, مگر قتل کرنے والا ایک تھا, دوسرے لوگ ساتھ دینے والے تھے, اس کے کام پر راضی تھے. عامیانہ لفظ میں کہوں تو تالیاں بجا رہے تھے, اچھا کیا تو نے. بس یہی تشویق کرنا انسان کو جرم میں داخل کر دیتا ہے, جرم میں داخل کر دیتا ہے. برے لوگوں کے کام پر راضی رہ کر ان کے ہم فکر بننا انسان کو مجرم بنا دیتا ہے. اسی لیے تو زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا, خدا لعنت کرے ان قوم پر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا, آپ پر ظلم کیا. لعنت یہاں تک ہی محدود نہیں ہے, وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّتًا سَمِعَتْ بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ. جس جس امت نے اس کربلا کے واقعے کو سنا اور اس پر راضی ہوئے ان پر بھی خدا کی وہ بھی لعنت کے مستحق ہے. وہ بھی راضی تھے کہ اچھا کیا یزید کے لشکر نے, عمر سعد کے لشکر نے, یہ راضی ہونا انہیں ملعون بنا دیتا ہے. اور اسی کے برعکس کسی قوم کے ہم فکر, چاہے اس زمانے میں, چاہے بعد والے زمانے میں, چاہے اسی جگہ پر یا دور دراز زمین کے کوئی خطے میں کوئی نیک کام, کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اگر ہم اپنے آپ کو ان کا ہم خیال بنا دیں, ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا. بہترین نمونہ جو ہمارے سامنے ہے, ابھی ہم نے نام لیا امام حسین کے پہلے زائر جناب جابر ابن عبداللہ ہے. جب جاتے ہیں, نابینا ہو چکے تھے نا, مسن ہو چکے تھے, اپنے ساتھی عطیہ کے ساتھ گئے, اور کس انداز سے گئے اربعین میں آپ سنیں گے. جاتنے کے بعد, زیارت کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں مقتل میں جہاں شہداء کو دفن کیا گیا, ان سے خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بے شک اے امام کے جانساروں, ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے اجر و ثواب میں شریک ہیں, ہم بھی تمہارے ساتھ میں ہے, جو تم نے کیا اس میں ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں. عطیہ نے کہا, جابر کیا بات کر رہے ہو, کیا بول رہے ہو, انہوں نے تلواریں اٹھائی, تلواریں کھائیں, تیر چلایا, تیر اٹھائے, انہوں نے امام کی نصرت اور مدد میں اپنی جان بھی دے دی, اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو نہ ایک زخم کھایا نہ ہی ایک تلوار کھائی, مگر پھر بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ثواب تمہارا ہے ہم بھی. اس طرح سے جناب جابر نے کہا, میں نے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے, من احب قوم فحشر معهم ومن احب عمل قوم اشرك في عملهم. میں نے رسول سے سنا ہے, جو کوئی بھی کسی قوم کو دوست رکھتا ہے قیامت کے دن خدا انہی کے ساتھ کرے گا. جو کوئی بھی کسی قوم کے کام کو پسند کرتا ہے خدا اسے بھی, پسند کرنے والے کو بھی ان کے کام کا شریک بنا دیتا ہے. ابھی ہم اور آپ عزاداری میں مصروف ہیں, عزاداری میں مشغول ہیں, امام کا ذکر کرنے میں مشغول ہیں, اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کربلا میں تو نہیں تھے, مگر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, ہم شہداء کربلا کے ہم فکر ہیں. اور یہی تمنا ہمارے زبان پر آتی ہے نا, فیا لیتنی کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, اے کاش کربلا میں ہوتے, وہی کام کرتے جو شہداء کربلا نے کیا. بہرحال اچھے کام کرنے والوں سے محبت, ان کا ہم فکر ہونا, ہم خیال ہونا, انسان کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہے, ان کا شریک بنا دیتا ہے. امام کے ہمراہ ہمیں ہونا ہے, شہداء کربلا کے ہمراہ ہمیں ہونا ہے, وہی فکر, وہی انداز امام کی خدمت اور نصرت کا جو ان کا انداز تھا, اسے اپنانا, اس طرز زندگی کو اپنانا ہمیں حسینی بنائے گا. تھے تو 72 تھے, مختلف قبیلے کے تھے, مختلف سن کے مالک, چھوٹا بچہ ہو, نوجوان ہو, جوان ہو, بزرگ ہو, بنی ہاشم ہو یا کوئی دوسرے قبیلے کا ہو، ایسے افراد بھی تھے جو کچھ دن پہلے ابھی شیعہ نہیں تھے، امام کے لشکر میں ایسے افراد بھی تھے جو کچھ دن پہلے مسلمان بھی نہیں تھے، وہ افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا حسب نسب بھی کوئی بلند و بالا نہیں تھا، مگر سب کو امام نے ایسا ایک بنا دیا، وہ گلدستہ سجایا ہے امام نے کربلا کے میدان میں کہ سب کی نگاہیں امام کی طرف ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا آقا کیا چاہتا ہے، سب کا مشن ایک ہے، سب کی نظریں ایک ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ سب پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کا درجہ معین کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں، آئی اور بات ہے کہ کوئی شہید جن کا درجہ معصوم بلند کر دیں۔ تھے ایسے افراد کہ جن کو یہ احساس تھا کہ کیا ہم امام کا ساتھ دے پائیں گے، کیا ہماری قربانی بھی قبول ہوگی۔ وہی مزاج جو رسول خدا کا تھا، کیا تھا ہاشم قریش کے قبیلے اور دوسرے قبیلے کے درمیان، مختلف زبانیں بولنے والے کے درمیان، مختلف خد و خال کے رنگ کے حساب سے بٹنے والوں کے درمیان، پھر جس طرح سے رسول خدا کے زمانے میں بڑے بڑے عربی بولنے والے موجود تھے، فصاحت و بلاغت کے مالک موجود تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار موجود تھے، مگر جب اذان دینے کی باری آئی تو رسول نے بلال کو بلند کیا۔ دیکھیے یہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے، یہاں خدا کی نظر میں کتنا رتبہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ بلال نے وہ ترقی کی تھی اصحاب رسول کے درمیان کہ مؤذن رسول قرار پائے، اسی طرح یہی جلوہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ ہمارے اشک عذا ہیں بے بہا گوہر، ہمارے اشک عزا ہیں بے بہا گوہر، طلب کیا ہے جنہیں مصطفیٰ کی دختر نے، لگا کے جان کو مقتل میں اپنے سینے سے، لگا کے جان کو مقتل میں اپنے سینے سے، عرب عجم کا مٹایا ہے فرق سرور نے، یہ مجلسیں نہیں ہوتی تو مر گئے ہوتے، یہ مجلسیں نہیں ہوتی تو مر گئے ہوتے، ہمیں حیات عطا کی ہے ذکر سرور نے۔ اللہم صل علی محمد، واقعا حیات عطا کی ہے ذکر سرور نے۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلسوں میں جانا یہ سوچ کے مت جانا کہ مرے ہوئوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، نہیں نہیں، دنیا داری میں میں مر گیا ہوں، مجلسوں سے حیات لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں سے حیات بٹ رہی ہے، ترقی کے راستے نظر آتے ہیں ذکر حسین کے ذریعے سے، یہ حیات نہیں ہے تو اور کیا ہے، حیات بٹ رہی ہے۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، آپ سمجھ گئے کس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو ذر کے غلام جون، جب ایک ایک وفادار ساتھی کام آ گیا، جام شہادت نوش کر چکے، یہ غلام، یہ حبشی جون بھی آتا ہے، مولا کیا مجھے اجازت ہے میں بھی آپ پر جان قربان کروں؟ امام نے فرمایا، اے جون، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ جب تک ہماری خدمت کا واپس چلے جاؤ. کر لی تھوڑی دیر میں آہٹ محسوس ہوئی, کیا دیکھا آقا تم لائے ہیں سر.